الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَلْهِمْنَا رُشْدَنَا وَأَعِذْنَا مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْمُتَقَبِّلِينَ آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورہ حجرات کی ابتدائی تین آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ یہاں قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب ہے جس کا سلسلے وار ترتیب سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ منتخب نصاب قرآنی بنیادی طور پر سورۃ العصر کی تشریح پر مبنی ہے. قرآن حکیم کی ایک انتہائی مختصر لیکن ایک انتہائی اہم سورۃ سورۃ العصر، جس کی تشریح ہے جو قرآن حکیم ہی کے مختلف مقامات کے حوالے سے الحمدللہ یہاں جاری ہے. لہذا بہتر محسوس ہوتا ہے کہ پہلے ہم سورۃ العصر کو اپنے ذہنوں میں تازہ کر لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم یقیناً تمام انسان واقعی خسارے میں، الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے، دین اسلام کی تعلیمات ایک دوسرے کو سناتے اور یاد دلاتے رہے، اس کا پرچار کرتے رہے، اور اس کے نتیجے میں جو مشکلات آئیں اس پر انہوں نے صبر کیا، ڈٹے رہے، جمے رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو یہ چار کام کرنے والے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے، اور کیوں خسارے میں؟ بڑا خوبصورت نقطہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے بیان فرمایا ہے. پچھلے سے پچھلے جمعے جو یہاں حاضری نہیں ہو سکی تو اتفاق سے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا، اور وہ سورۃ العصر ہی پر درس دے رہے تھے جمعے میں. بڑا خوبصورت نقطہ جو انہوں نے بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. وہ فرماتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں. تو خسارہ کسی تجارت کی بنیاد پر ہوتا ہے، جب آپ کوئی تجارت کر رہے ہوتے ہیں اس میں پروفٹ اینڈ لاس بیسس پہ معاملہ ہوتا ہے، تو خسارہ کس بنیاد پر ہے، کیا ہے اہم چیز جس میں خسارہ ہے؟ تو انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مہلت عمر دی ہے، ٹائم، یہ جو ٹائم پیریڈ ہماری زندگی کا ہے، یہ اس کی پونجی ہے، یہ اس کا سرمایہ ہے. اب سرمایہ میں تجارت میں یا تو اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے. اب اس ٹائم کو اگر وہ صحیح جگہ انویسٹ نہیں کرے، صحیح جگہ جہاں سے اس کو فائدہ ہو رہا ہو، تو یقینی طور پر یہ خسارہ ہے، گویا اس کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے. اور اگر اس ٹائم کو صحیح جگہ انویسٹ کر دیں، اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق اس وقت کو استعمال کریں، تو یہی وقت اس کے لیے آخرت میں اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا. تو اس اعتبار سے ہر وہ شخص جو غفلت کی زندگی گزار رہا ہے، غافل ہے آخرت سے، موت سے، وہ خسارے میں ہے. اور وہ شخص کہ جس کو معلوم ہو گیا کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان کی جگہ ہے، دار الامتحان ہے، تو وہ کبھی بھی اپنے اس ٹائم کو ویسٹ نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، اور وہ اپنے اس وقت کو بہتر سے بہتر انداز میں استعمال کرے گا. اچھا کاروباری کون ہوتا ہے؟ بیسٹ انویسٹمنٹ جو بزنس مین ہے، وہ شخص ہوتا ہے کہ پیسے کو اس جگہ لگاتا ہے اور صحیح وقت پہ لگاتا ہے کہ جہاں اس کو دو چار پیسوں کا فائدہ ہو رہا ہو. کبھی بھی ایسی جگہ ہم پیسہ نہیں لگاتے کہ جہاں ہمیں نقصان کا اندیشہ ہو، ہمیشہ ہم اس جگہ پیسہ لگاتے ہیں جہاں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہو. تو بہرحال عقل مند آدمی وہ ہے، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے اس ٹائم کو، وقت کو صحیح جگہ استعمال کرے، اور تاکہ قیامت کے دن وہ اس خسارے سے بچ سکے. بہرحال الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب یہ جو منتخب نصاب ہے اس وقت جس حصے میں، یہ بھی اپنے تازہ کر لیجئے کہ منتخب نصاب کے چھ حصے ہیں. پہلے حصے میں سورۃ الاحزاب اور اس سے مطابقت رکھنے والے چار اسباق تھے جو کہ ہم نے پڑھے تھے. دوسرے حصے میں ایمان کی وضاحت چل رہی ہے، الا الذین آمنوا، تو ایمان کی وضاحت کے حوالے سے بحمدی تعالیٰ پانچ قرآن حکیم کے مقامات کا ہم نے مطالعہ کیا. اب عمل الصالحات، نیک اعمال کی وضاحت بحمدی تعالیٰ چل رہی ہے، اور اس کا ابھی آخری درس ہے سورۃ الحجرات پر مبنی. اور نیک اعمال کے حوالے سے بھی الحمدللہ پانچ قرآن حکیم کے مقامات ہیں جس کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے. چار کا ہم کر چکے ہیں، پانچواں سورۃ الحجرات اس وقت جاری ہے. بہرحال اس میں فرد کی سطح پر سورۃ المومنون اور سورۃ المعارج وہ آیات تھیں جو بندہ مومن کی بنیادی خد و خال بیان کر رہی تھی. پھر اس سے آگے بڑھ کر سورۃ الفرقان کا آخری رکوع، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے عباد الرحمان کی صفات بیان ہوئی. گویا ایک پختہ شخصیت، ایک میچور پرسنالٹی جو ہے، اس کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں، کیا کیا صفات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے پسندیدہ بندوں عباد الرحمان کے نام سے بیان فرمائی. پھر اس سے آگے بڑھ کر سورۃ التحریم خاندانی زندگی سے متعلق، اور اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع ہم نے مطالعہ کیا، جس میں معاشرتی سطح پر، سماجی سطح پر جو احکامات ہوتے ہیں اعمال صالح کے اعتبار سے اس کا بیان آیا. کافی تفصیل کے ساتھ الحمدللہ اس کا مطالعہ ہم نے مکمل کر لیا. اب یہ پانچواں مقام ہے سورۃ الحجرات، اور سورۃ الحجرات کی پہلی آیت پر بحمدی تعالی دو ہفتے پہلے ہم نے گفتگو کی تھی، لہذا اس آیت کو تازہ کر کے آج جو دو مزید آیات مبارکہ پڑھی گئی ہیں اس کا ہم بیان کریں گے. سورۃ الحجرات کی پہلی آیت، اسلام کا ایک سیاسی نظام ہے جس کے لیے رہنما اصول آیت نمبر ایک میں بیان کیے گئے سورۃ الحجرات میں. یہاں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اسلام محض چند عبادات یا رسومات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک کمپلیٹ اینڈ کمپریہنسو کوڈ آف لائف ہے، جس میں نہ صرف یہ کہ عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت جو انتہائی اہم ہے، جیسے کہ ایک عمارت میں فاؤنڈیشن ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے دین اسلام میں یہ عقائد ہیں، توحید باری تعالیٰ کا، اس کائنات کا خالق اور مالک اور حاکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اسی طرح ایمان برسالت میں نبی اور رسولوں کو اللہ پاک نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور اس سلسلے کے آخری رسول جناب نبی کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی محبت یہ نہ صرف یہ کہ ایمان کا تقاضا ہے، بلکہ ریاستی سطح پر انشاءاللہ آج ہم تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ ایک انتہائی بہترین شخصیت ہونے کے اعتبار سے ریاست کو منظم کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی کتنی اہمیت ہے انشاءاللہ آج اس کی وضاحت آئے گی. بہرحال ایمان برسالت، تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور خاص طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور تیسرا ایمان ایمان بالآخرہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی کسی بھی وقت جب اللہ پاک چاہے گا، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہ پیدا کی گئی تھی، نہ ہمیشہ کے لیے موجود ہے، نہ ہمیشہ باقی رہے گی. ایک دن آئے گا کہ یہ نظام درم برم ہوگا اور ایک نیا نظام برپا فرمائے گا اللہ سبحانہ و تعالی، اور اس نظام میں دنیا میں کیے ہوئے اعمال، تمام انسانوں کے اعمال جو اس دنیا میں محفوظ کیے جا رہے ہیں، ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اس کی بنیاد پر حساب کتاب ہوگا، ججمنٹ ہوگی، اور ان اعمال کی بنیاد پر ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ جو ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے، جنت میں ہوں گے. وان الفجار لفی جہیم، اور جو فجار ہوں گے، فاسق ہوں گے، نافرمان ہوں گے، وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے. یہ ہیں تین بنیادی ایمانیات، توحید، رسالت اور آخرت. اسی طرح یہ بات بھی عرض کی گئی تھی کہ پھر عبادات کا ایک پورا نظام ہے جو اللہ پاک نے عطا فرمایا. تو عبادات میں فاؤنڈیشن پلر تو ہو گیا توحید باری تعالیٰ اور ایمان برسالت، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکات، یہ چار گویا ارکان اسلام ہو گئے، پلرز آف اسلام، جس کو مسلم شریف کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد قرار دیا. بنیاد اسلام والا خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ، و ایتاء الزکاۃ، و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، و صوم رمضان. یہ گویا چار پلرز ہو گئے. اب یہ ذہن میں اپنے تازہ کرتے جائیں، ایک بلڈنگ کیسے بنتی ہے؟ سب سے پہلے عمارت کی فاؤنڈیشن بنائی جاتی ہے، پھر پلرز ہیں جو کہ اس عمارت کا سارا بوجھ، اس کا لوڈ لے رہے ہوتے ہیں. لہذا پلرز کی حیثیت ہے یہ نماز، روزہ، حج، زکات. پھر اس کے بعد آپ چھت ڈالتے ہیں، گویا اسلام یہ پہلی چھت جو ہے یہ ان چار پلرز پہ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ عقائد کے بعد عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات. اور پھر یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکات ہی دین نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی میں جو مواقع آتے ہیں خوشی اور غم کے، تو خوشی اور غم کے مواقعوں پر جو ہم رسومات کر رہے ہوتے ہیں، کسٹمز، اگر وہ ساری کی ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں، اللہ کے رسول کے حکم کتابیں ہیں، تو وہ بھی عبادت کا درجہ رکھتی ہیں. اب خوشی کا موقع ہے، نکاح کا موقع آیا، اب اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کیا جا رہا ہے، اسی طریقے پہ کیا جا رہا ہے، تو وہ عبادت ہے. آج انشاءاللہ عصر کے بعد ایک نکاح ہوگا، اگر ممکن ہے تو آپ لوگ تشریف لائیے گا. تو نکاح سے متعلق سنت میں مزید کیا رہنمائی ہے، وہ اس وقت سننے کو مل جائے گی. بہرحال نکاح یہ خوشی کا موقع ہے، سنت کے مطابق ہو، عبادت ہے. کسی کا انتقال ہو گیا، غم کا موقع آ گیا، اب غم کے مواقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اعمال ثابت ہیں یا جن کا کرنے کا حکم دیا گیا، صرف وہ اعمال کریں گے تو وہ غم کا موقع بھی گویا ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا. میت کو کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے، اس کی نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے، اس کے لیے دعائے خیر، دعائے مغفرت کیسے کرنی ہے، ساری کی ساری رہنمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں الحمدللہ سنت اور حدیث و سیرت میں مل جائے گی. تو اگر صرف وہاں تک اپنے آپ کو محدود رکھا، تو یہ غم کا موقع بھی گویا اجر و ثواب کا باعث بن گیا، اور خدا نہ خواستہ اس موقع پر بدعت کر لی تو وہ سارا اجر و ثواب بھی ضائع ہو گیا. بہرحال یہ تین چیزیں، عقیدہ، عبادت یا عبادات، موڈس آف ورشپ اور ریچولز یا رسومات، یہ انسانی زندگی سے متعلق ہیں. اسلام الحمدللہ اس حوالے سے بھی کافی تفصیلی رہنمائی ہمیں عطا فرماتا ہے، لیکن ہوا یہ کہ گریجولی، آہستہ آہستہ، جو دین کا تصور، کمپریہنسو کوڈ آف لائف ہونے کی حیثیت تھی اسلام کی، وہ آہستہ آہستہ بیک گراؤنڈ میں چلی گئی، کیونکہ زوال ہے، سیاست کا کوئی سلسلہ رہا ہی نہیں. سیاست اکثر و بیشتر ان لوگوں کے ہاتھ میں چلی گئی جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو نتیجہ ہوا کہ گریجولی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھتی چلی گئی کہ شاید سیاست کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جبکہ الحمدللہ یہ بات بیان کی جا چکی ہے کہ سیاست اجتماعی سطح پر نظام کو چلانے کے لیے وہ افراد فراہم کرنا جن کے اندر لیڈرشپ کوالٹی ہو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں، آخرت کی جواب دہی کا احساس ہو، وہ لوگ جب سیاست کریں گے تو انشاءاللہ وہ عوام الناس کے لیے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوں گے، اور وہ اپنے اختیارات کا غلط استعمال نہیں کریں گے، جو بھی اللہ پاک نے ریسورسز دیے اس کا صحیح استعمال کیا جائے گا، اور ایک بہت اہم آبجیکٹو ان کے سامنے ہوگا کہ یہ ذمہ داری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ان پر لادی گئی. اور یہ بات عرض کی گئی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا، شہادت کا وقت قریب تھا، تو وہ لرز رہے تھے اس احساس سے کہ جتنی اہم ذمہ داری اللہ پاک نے مجھ پر ڈالی تھی خلافت کی، نہ جانے میں اس کا حق ادا کر سکا یا نہیں. تو یہ احساس پیدا ہوگا پھر سیاست دانوں میں، لیڈرشپ کے اندر، کہ ان کو قیامت کے دن جواب دہی کرنی ہے. بہرحال اس حوالے سے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر ایک انتہائی اہم اصول بیان کر رہی ہے سیاست کا، نظام کا، پولیٹیکل سسٹم کا. اور وہ ایک اصول پورے قرآن حکیم میں آپ کو صرف یہی مقام ہے جہاں ملے گا کہ جو سیاسی سطح پر رہنما اصول ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو. واتقوا اللہ، اور تمام باتوں کی اہم ترین بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. یہ ہے وہ آیت مبارکہ جس میں دو باتیں بہت اہم تھیں جس کا تذکرہ کیا گیا تھا. یہ میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ دو ہفتوں کا گیپ آ گیا ہے، اسی سے اب میں نے آگے بات بڑھانی ہے. بہرحال رہنما اصول یہ ہے کہ قرآن ان سننا، اس کے اندر اندر آپ جو بھی نظام بنائیں، سیاسی نظام، سپریم لا قرآن ان سننا ہونا چاہیے. بس یہ ہے آپ کا سیاسی نظام اسلام کا کہ قرآن و سنت کو سپریم لا مان لو، اس کے اندر رہتے ہوئے صدارتی نظام بناؤ، پارلیمانی نظام بناؤ، شورائیت پر مبنی کوئی نظام بنا لو، جو چاہو کرو. آزادی دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، لیکن قرآن اور سنت سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، دس از دا باؤنڈری لائن. اور جیسے میں نے عرض کیا، اگر سیاست دانوں میں تقویٰ ہوگا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ قرآن و سنت سے آگے بڑھیں، کوئی ایسا لا بنائیں، کوئی ایسا قانون بنائیں جو قرآن و سنت سے متصادم ہو. بہرحال سیاسی سطح پر جہاں حکمرانوں کو یہ تقوی کی حکم دیا گیا، وہاں ایک اور چیز جو اسلام کے حوالے سے جو پولیٹیکل سسٹم ہے یا ایک نظام کی حیثیت میں ہے کہ یہاں عدالتی نظام بھی موجود ہے پیرلل. اور جو عدالت میں جو ججز بیٹھے ہوئے، منصف بیٹھے ہوئے، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. لہذا اگر حکمران چاہے پارلیمانی نظام کے تحت کوئی قانون ایسا بناتے ہیں جو قرآن و سنت سے متصادم ہے، ٹکرا رہا ہے براہ راست، تو اب اس مملکت کے، اسلامی مملکت کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں جا کر اس قانون کے خلاف، جو ہے وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، اور وہاں جا کر وہ دلائل دے گا، یا اگر کوئی جماعت ہے تو وہ وہاں پر جا کر دلائل دیں گی کہ یہ جو نظام بنا، یہ جو قانون بنایا گیا ہے، یہ قرآن اور سنت سے اس طرح متصادم ہے. تو بہرحال یہ ایک پورا کا پورا پولیٹیکل سسٹم، اس کے لیے مختصراً میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اگر آپ تفصیلات پڑھنا چاہتے ہیں تو بحمدی تعالی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے بہت سیر حاصل گفتگو کی ہے، بہت تفصیل کے ساتھ، موجودہ دور میں سیاست یا خلافت کا کیسا نظام ہوگا، اس کے لیے ان کے خطبات ہیں، خطبات خلافت نامی کتاب موجود ہیں، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس پہ حوالے سے گفتگو کی گئی ہے. بہرحال آپ آئیے، جو دو آیات مبارکہ رہ گئی تھی مشری مرتبہ، اس کا ہم تذکرہ کرتے ہیں. آیت نمبر دو سورۃ الحجرات کی، ایک اسلامی ریاست کے لیے جو رہنما اصول بیان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، کسی بھی ریاست کے لیے ایک شخصیت کی، ایک ایسی ہستی جس سے لوگ ٹوٹ کر محبت کرتے ہوں، جس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں، ایسی ہستی کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ ویسے بھی انسان کی بھی ضرورت ہے، لیکن ریاستی سطح پر بھی اس کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسی عظیم ہستی جس سے تمام لوگ متاثر ہوں، تمام لوگ اس سے محبت کرتے ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عظیم ترین ہستی ہمیں عطا فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. لہذا اسلامی ریاست کے حوالے سے مرکز ملت یہ ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا آیت مبارکہ کا پہلے ترجمہ سن لیجئے، انشاءاللہ پھر مزید اس حوالے سے گفتگو ہوگی. یا سورۃ الحجرات کا ایک خاص مزاج آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ابتدائی میں یا ایھا الذین آمنو سے خطاب آ رہا ہے. قرآن کی صورتیں اگر آپ نے پڑھی ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا بہت ساری ایسی صورتیں جس کی ابتدا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے، حروف مقطعات آتے ہیں، پھر کہیں جا کر گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. بہت ہی پرومیننٹ صورتیں قرآن حکیم کی، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، بار بار آپ کو ملے گا. صرف وہ صرف 18 آیات، لیکن بار بار یا ایھا الذین آمنوا اس لیے ہے کہ اس میں موجودہ مسلمان امت سے خطاب ہے، اور خطاب کر کے ان کو بتایا گیا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. لہذا پہلا رانما رسول آیا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. دوسری بات، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا. ولا تجہروا له بالقول، اور ان سے زیادہ تڑک کر زیادہ لاؤڈلی بات نہ کرنا. کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے کر لیا کرتے ہو، یعنی آپس میں اگر گفتگو کے دوران کوئی گفتگو میں سختی آ گئی ہے، زور سے بات کر لی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن نبی سے ایسے بات نہ کرنا. کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، کہیں تمہارے سارے کے سارے اعمال ہٹ نہ ہو جائیں. وانتم لا تشعرون، اور تمہیں معلوم بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں. آیت مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو نمایاں کیا گیا. یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندے ہیں، ریپرزینٹیٹو ہیں. لہذا نمبر ایک، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے شدید ترین محبت کی جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا تقاضا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، آپ کی اتباع کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، مسلمانوں سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو یا محبت کرنا چاہتے ہو، فتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان. آیت مبارکہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، کرنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے عملی رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ کون سی شخصیت ہے جس سے تمہیں شدید محبت کرنی ہوگی؟ تو معلوم ہوگا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اور وہ شخصیت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہذا ریاستی سطح پر بھی، ایک تو ہے فرد کا معاملہ کہ فرد نے محبت کرنی ہے اللہ کے رسول سے، ان کی اتباع کرنی ہے، ریاستی سطح پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندہ ہونے کی حیثیت میں ریاستی سطح پر بھی ایک آئیڈیل ہونے چاہیے. اور جیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اہمیت ہے، اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو اجتماعی سطح یا ریاستی سطح سے متعلق ہیں، ان کی بھی وہی حیثیت ہے. لہذا صحابہ کرام کو خبردار کیا گیا، اپنی آواز کو ان کی آواز سے زیادہ بلند نہ کرو، اور ان سے زیادہ زور سے یا تڑک کر یا لاؤڈلی بات نہ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حق ہو جائیں، بیکار ہو جائیں، تمہیں معلوم بھی نہ چلے. لہذا اس حوالے سے ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہوگا، کیا واقعتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی. لہذا چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، انفرادی سطح پر اپنا جائزہ لیجئے، اور اجتماعی سطح پر بھی ہم سب دیکھیں کہ کیا واقعتا اللہ کے رسول سے ویسی محبت ہے. فرد کی سطح پر سب سے پہلے اتباع رسول کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ دل میں شدید محبت، جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والذین آمنوا اشد حب للہ، وہ لوگ کے جو واقعتاً ایمان لائیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نمائندے ہیں. اب محبت کے مختلف ورژنز ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. جس نے جس طرح محبت کا تقاضا ادا کرنا سمجھا، اس نے ویسی ادا کرنا شروع کر دیا. بہرحال یہ ایک اعتبار سے تھوڑا نازک مسئلہ بھی ہے کہ زیادہ اگر محبت میں غلو ہو جائیں تو وہ اور نزاکت یا اور سینسیٹیو مسئلہ بن جاتا ہے. لہذا حدود میں رہتے ہوئے محبت کا تقاضا ادا کیا جائے. یہ نازک میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کے لیے میں تو آپ کے لیے دلیل دے دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی عیسائیوں نے یا نصرانیوں نے محبت کی, لیکن اس محبت کا انجام کیا ہوا؟ ایک دوسرے اینڈ پہ نکل گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا. گویا رسول کو توحید سے ہٹا کر شرک میں جو ہے وہ مبتلا کر دیا اور شرک کا حصہ بنا دیا. یہ محبت ہی کی وجہ سے ہوا ہے. ظاہری بات ہے محبت میں افراط و تفریط ہوتی ہے, لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک خاص انڈر دی باؤنڈری ہونا چاہیے. اس سے آگے بڑھے گی تو خطرناک ہے. جیسے عیسائیوں نے کیا ایسے ہمارے یہاں بھی صورتحال بنی. محبت کی حدود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین کر دی ہیں, اور ظاہری بات ہے محبت میں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, اور رسول ہونے کی حیثیت میں ان کی اتباع ہے جو کہ ہم نے کرنی ہے. لہذا اتباع رسول یہ ہمارے لیے محبت کا لازمی تقاضا ہے. اب فرد کی سطح پہ اتباع رسول کیا ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے. ہمارا حلیہ, ہمارا لباس, ہمارا چہرہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونا چاہیے. اور یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں, ہم جس ہستی سے متاثر ہوتے ہیں, جس شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں, جس کلچر سے متاثر ہوتے ہیں, جس ہیرو سے متاثر ہوتے ہیں, بہرحال ہم اپنے آپ کو اس جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ انسان کے اندر ایک نفسیاتی طور پر ایک مسئلہ ہے کہ آپ جس سے متاثر ہوں گے, نہ چاہتے ہوئے بھی انسان خود بخود اپنے آپ کو اس طرف لے جانا شروع کرے گا. اب یہ بچپن سے آپ اگر اسٹڈی کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا. بعض لوگ ہوتے ہیں جو کرکٹر ہوتے ہیں, کرکٹ کھیلنے کا بڑا شوق ہے, سننے کا بہت شوق ہے. اب اگر جو آئیڈیل ہے, جو اس وقت سمجھ لیں بہت اچھا کرکٹر جا رہا ہے, بڑا نیم فیم ہے اس کا, تو نیچرلی پھر وہ کرکٹ کا انداز, اس کی بیٹنگ کا انداز, اس کی بالنگ کا انداز, اس کی فیلڈنگ کا انداز, ایون اس آئیڈیل کرکٹر کی طرح ہونا شروع ہو جائے گا. آج کل ورلڈ کپ چل رہا ہے تو ورلڈ کپ میں جو اوپر جا رہا ہوگا, ظاہری بات ہے جو فٹ بال کھیلتے ہیں ان کو وہی شخصیات پسند آنا شروع ہو جائیں گی. پھر جو ٹیلی ویژن یا فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں ان کے لیے فلمی ہیرو, ان جیسا اسٹائل, ہیئر اسٹائل, لباس, گفتگو کا انداز, جو گاڑی وہ استعمال کرتا ہے وہی گاڑی, جیسی پینٹ وہ پہنتا ہے, جس اسٹائل کی ویسی پینٹ, یہ ساری چیزیں آپ اسٹڈی کیجیے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. جس اسٹائل کے وہ جوتے پہنتا ہے اور جوتوں کا انداز ایسا, اس کو دیکھ کر کبھی کبھار ہنسی آتی ہے کہ یہ جوتے یہ ہیں کیا, لیکن بہرحال بہت اس کا ہے, مارکیٹ ہے بھائی اس کی, فیشن میں ان ہے وہ, لہذا ویسے ہی جوتے ہیں. اور پینٹ کے حوالے سے بھی عرض کرتا چلوں کہ وہ پینٹ کہاں تک پہنچ رہی ہے اس کا آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اوپر سے نیچے جا رہی ہے اور نیچے سے جو ہے وہ پیروں کے اندر گھس رہی ہے, لیکن کیا کریں جناب, فیشن ہے. اسی طرح خواتین کے حوالے سے بھی اگر اسٹڈی کیا جائے, بہرحال یہاں موقع نہیں کہ میں عرض کروں, ان کا لباس کم سے کم تر ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ جن خواتین کو دیکھتی ہیں جو ان کے لیے آئیڈیل بنی ہوئی ہیں, ویسے ہی اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. بالوں کا انداز دیکھ لیجئے, لباس, پینٹ, کرتا شلوار, ہر چیز اس سے قریب سے قریب تر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ انسان کی نفسیات ہے کہ وہ جس سے متاثر ہوتا ہے ویسا ہی بننا چاہتا ہے. لہذا اللہ الحمدللہ بحمد تعالی, اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کے لیے آئیڈیل جس ہستی کو بنایا ہے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے, بہترین ہستی ہے, بیسٹ آئیڈیل تمہارے لیے اگر کوئی ہے تو وہ جناب نبی کریم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا تمہارا چہرہ, ابھی چہرے پہ اس لیے فوکس کر رہا ہوں کہ آپ کا ریپرزینٹیٹو, میرا ریپرزینٹیٹو, ہمارا یہ چہرہ ہے. ایک ایڈ آیا کرتا تھا, میں نے بھی سنا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, وہ یہ کہا کرتی تھی آخر لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں, لہذا اس کو کیوں نہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنایا جائے. تو یہ بالکل صحیح بات ہے, سب سے پہلے جو امپریشن آپ کا پڑتا ہے وہ آپ کے چہرے سے پڑتا ہے, اور چہرے پہ اگر سنت رسول سجی ہوئی ہے, اور اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ مرد کا حسن ہی اس کے چہرے پر داڑھی ہے. اب یہ بات دوسری کہ ہم لارڈ مکالے سے متاثر ہیں یا انگریز سے متاثر ہیں تو ہم اس جیسا بنانے کے اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں, ورنہ سب سے خوبصورت چہرہ دنیا میں کس کا تھا, کس کا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سب سے خوبصورت ترین چہرہ تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور آپ کے چہرے مبارک کا بڑی خوبصورت داڑھی تھی, جو مرد کا حسن ہے. لہذا اگر اللہ کے رسول سے متاثر ہیں, واقعتاً متاثر ہیں, تو ابتدا ہماری شخصیت سے, ہمارے لباس سے, ہماری ہر طرح کی جو ہے معاملات سے ہونی چاہیے. بارہ اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعتاً اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے طرز زندگی کو اڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ, آپ کی سنت, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. لہذا اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو, اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو, تو اللہ کے رسول, اللہ کے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی. فرد کی سطح پر اپنے آپ کو قریب سے قریب تر کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح معاشرتی سطح پر, معاشی سطح پر, سیاسی سطح پر, خاندانی معاملات, واقعی یہ کہ بڑا نازک مسئلہ ہے, اس میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر ان جیسا بننے کی کوشش کرنا. یہ آسان کام نہیں ہے. بیوی اور بچوں سے متعلق ویسا ہی ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, بہت مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات. بہرحال دعا تو ہمیں کرنی چاہیے اور جتنا ہو سکے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کیا جائے, انفرادی اور اجتماعی سطح پر. ریاستی سطح پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ ہے کہ آپ ایک آئیڈیل ہیں تمام مسلمانوں کے لیے, لہذا امت مسلمہ کو جوڑنے والی شخصیت, پوری امت مسلمہ. اس وقت تقریباً 1.5 ارب تعداد ہے مسلمانوں کی, 1,57,00,000,000 دنیا بھر کا مسلمان اس وقت. اگر آپ خانہ کعبہ میں جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دنیا کتنی بڑی ہے اور کتنے مختلف رنگ و نسل اور زبان کے مسلمان ہیں جو وہاں پر آتے ہیں. لیکن ان تمام مسلمانوں کو جوڑنے والی شخصیت کون سی ہے؟ صرف ایک, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ان کو آئیڈیل بنائیں گے انشاءاللہ ہمارے یہ اختلافات, ہمارے یہ دیگر جو گروہی اور تعصب یا اور دیگر معاملات جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے. لہذا حدیث مبارکہ آپ کو سنا دیتا ہوں, پھر اس حدیث کے حوالے سے ہمیں اپنا معاملہ اپنے آپ کو خود جج کرنا چاہیے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے, گویا متفق علیہ روایت ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, حتی اکونا احب الی, یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں, من والدی و ولدی و الناس اجمعین, اس کے والدین سے بھی زیادہ, اس کی اولاد سے بھی زیادہ, اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تر نہ ہو جاؤں. اس وقت تک وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. گویا ایمان کا لازمی تقاضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ, آپ کی شخصیت محبوب ترین ہو جائے. اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے آج کی ذرا آخری گفتگو جس کا جائزہ لینا چاہیے ہم سب کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ محبوب ترین ہے, تو یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کس مقصد کے لیے لگائی. اگر اللہ کے رسول سے محبت ہے, آپ کی شخصیت ہمارے لیے آئیڈیل ہے, تو وہ مقصد زندگی, وہ مقصد بعثت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا, وہی ہمارا ہونا چاہیے. یہ نہیں, جس مشن کی تکمیل کے لیے جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے, اور نہ صرف یہ کہ آپ نے اپنے 21 برس کی زندگی اسی مقصد کے حصول کے لیے لگائی. چند باتیں عرض کروں تو یاد آ جائے گا وہ مشن بھی. اللہ پاک 3 مرتبہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد بیان فرماتا ہے. 3 ٹائم, سورہ صف, سورہ توبہ, سورہ فتح. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلی, وہی اللہ پاک ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن حکیم دے کر بھیجا ہے, اور دین حق, حق کا دین, دین اسلام دے کر بھیجا. کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ وہ اس کا اظہار فرمائیں, اس کو غالب فرمائیں دین کے تمام زندگی کے تمام گوشوں پر. عقائد بھی اللہ کے دین کے مطابق, عبادات بھی اللہ کے دین کے مطابق, رسومات بھی اللہ کے دین کے مطابق, سیاست بھی اللہ کے دین کے مطابق, معیشت بھی اللہ کے دین کے مطابق، معاشرت بھی اللہ کے دین کے مطابق، خاندانی زندگی بھی اللہ کے دین کے مطابق، یہ مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ بات گواہی اگر آپ نے سیرت پڑھی ہے تو اس بات کی گواہی آپ نے خود بخود نوٹ کر لی ہوگی کہ یہ مقصد اتنا آسانی سے حاصل نہیں کیا گیا کہ اللہ کے رسول نے آ کے لوگوں کو فرمایا ہو میں اللہ کا رسول ہوں مجھے مانو، یہ دین لے کر آئے اس کو غالب کر دو اور لوگوں نے آپ کو ویلکم کیا ہو، ہار پہنائے ہوں ویلکم کیا ہو، ایسا نہیں ہوا، نہ ایسا ہوتا ہے. حق کو غالب کرنے کے لیے بہرحال مشکلات جھیلنی پڑتی ہیں، جو جھیلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تھوڑا سا اگر اوور ویو جلدی جلدی دیکھ لیں، وقت نہیں ہے. سب سے پہلے جب دعوت کا آغاز کیا، آؤ اللہ کے دین کی طرف، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کیا جواب ملا اس معاشرے سے؟ مجنون ہو گئے، جن آگے ان پر، شاعر ہیں، ساحر ہیں، کذاب ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ، ایسے ایسے الفاظ جو دل کو چیر دیا کرتے ہوں گے. لیکن اللہ کے رسول تواصی بالحق و تواصی بالصبر، اللہ پاک فرماتا واصبر علی ما یقولون، صبر کیجئے، صبر کیجئے، جو کہتے ہیں کہنے دیجئے، اپنا کام کیجئے. اور بحمد تعالی پورے 13 برس مکی دور کے اسی مشن کے تحت صبر کیے ہوئے ہیں، ہاتھوں کو بندھا ہوا ہے، دین کی دعوت دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پھر تشدد شروع ہوا، فزیکل پرسیکیوشن. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے. ابو جہل بدبخت نے مار مار کے شہید کیا. بہرحال شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اسی طرح ہجرت بھی کرنی پڑی. پھر اس کے ہجرت کے بعد مدنی دور میں کیا مشکلات آئیں، غزوات کا آغاز ہوا، 2 ہجری غزوہ بدر، 3 ہجری غزوہ احد. پڑھتے تو ہیں سورہ آل عمران میں ایسا ہوا، لیکن کچھ تصور بھی کیا ہے، رحمت للعالمین، دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں شہید ہو رہے ہیں، 259 صحابہ کرام کے لاشیں دیکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی اقامت کے لیے قائم کر کے دکھایا لوگوں کو کہ یہ اسلام کا سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، آؤ دیکھو اسے. ایسے ہی نہیں ہوا، اس کے لیے جدوجہد کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے. بہرحال آج بھی وہی جدوجہد درکار ہے. صرف ووٹ کی ایک پرچی سے تبدیلی آنے والی نہیں ہے. ووٹ دے کر آ جائیں او وہ جناب سیاسی نظام آ جائے گا، یہ تو خام خیالی ہے، سوچ ہے ہماری. اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی اچھا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، حقیقت حال یہ ہے کہ جدوجہد اسی پیٹرن پر کرنی ہوگی، اسی طریقہ کار پر کرنی ہوگی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا تھا. اس میں دندان مبارک بھی شہید ہوئے، جانیں بھی گئیں، اور بالآخر بحمد تعالیٰ 21 برس کی جدوجہد کے بعد دین اسلام کا غلبہ ہوا. اور جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، لیکن حق والے کھڑے تو ہوں، اپنے دین کے لیے قربانیاں تو دیں، تب کہیں جا کر دین اسلام کا غلبہ ہوتا ہے. ورنہ صرف خواہشات سے، محبت کے جھوٹے دعووں سے دین اسلام کبھی غالب نہیں ہوگا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، اور اس محبت کے تقاضے ادا کرتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کی تکمیل میں اپنی بہترین صلاحیتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.